بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا کہنا ہے کہ پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے خدایا تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا
بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 8-9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکھے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرمائیں گے۔ بزم دوستاں کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا، اور منار نور ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں حکومت اور کالعدم تنظیم ٹی ایل پی کے درمیان معاملات حکومتی کمیٹی کے ارکان کے ساتھ مفتی منیب الرحمان کی پریس کانفرنس۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کی عوامی ریلی، پرینکا گاندھی کا حکومت پر شدید حملہ۔ ہندوستانی حکومت کا عسکریت پسندوں سے قومی دھارے میں شامل ہونے کی اپیل۔ کشمیری نوجوانوں کی گرفتاری کے خلاف پی ڈی پی کا مظاہرہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ حکومت پاکستان اور کالعدم تنظیم ٹی ایل پی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے بعد دارالحکومت اسلام آباد کی جانب سے مذکورہ تنظیم کے کارکنوں کے مارچ کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ حکومت پاکستان اور کالعدم مذہبی تنظیم ٹی ایل پی کے درمیان معاہدہ طے پانے کا اعلان سینئر اہل سنت عالم دین مفتی منیب الرحمان نے سرکاری مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ اس موقع پر مفتی منیب نے کہا کہ حکومت کو اس بات کی ضمانت فراہم کر دی گئی ہے کہ ٹی ایل پی آئندہ تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرے گی۔ مفتی منیب الرحمان نے حکومت پاکستان اور کالعدم ٹی ایل پی کے درمیان طے پانے والے معاہدے کی تفصیلات بتانے سے گریز کیا، تاہم کہا کہ اس کے مندرجات جلد سامنے آ جائیں گے۔ اس سے پہلے حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان طویل مذاکرات انجام پائے تھے۔ کالعدم تحریک لبیک نے اپنے لیڈر سعد رضوی کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالنے کی غرض سے ملک میں احتجاجی تحریک شروع کر رکھی ہے، اور دارالحکومت اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا۔ اس سے پہلے 28 اکتوبر کو لاہور میں کالعدم ٹی ایل پی کے کارکنوں کے پرتشدد مظاہروں کے درمیان 4 پولیس اہلکار ہلاک اور 250 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے ایک عوامی ریلی سے خطاب کے دوران بی جے پی حکومت پر شدید حملہ کیا ہے۔ ریاست اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی نے گورکھپور میں جو ان کا گڑھ بھی ہے ایک بڑے عوامی جلسے کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یو پی میں 5 کروڑ سے زائد لوگ بے روزگار ہیں لیکن ان کے مسائل کے حل کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ پرینکا گاندھی نے مرکز میں برسر اقتدار بی جے پی کی حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کہتی تھی کہ چپل پہن کر چلنے والا ہوائی جہاز سے سفر کرے گا لیکن اس کے برخلاف صورتحال یہ ہے کہ عام آدمی آج سڑک پر آ گیا۔ ایندھن کی قیمتوں میں روز افزون اضافے پر حکومت کے سامنے سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ انہوں نے اندرا گاندھی کی برسی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آن جہانی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو معلوم تھا کہ انہیں قتل کیا جا سکتا ہے لیکن وہ کبھی نہیں ڈری۔ انہوں نے کسانوں کی تحریک کی حمایت کا ایک بار پھر اعلان کرتے ہوئے سانحہ لکھیم پور کی مذمت کی اور کہا کہ ملزمان کو سزا دی جائے۔ واضح رہے کہ اگلے 6 مہینے کے بعد یو پی میں ریاستی انتخابات ہونے والے ہیں جس کے پیش نظر سبھی جماعتوں میں جملہ کانگریس نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں اور پرینکا گاندھی مسلسل عوامی ریلیاں کر رہی ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس کے سربراہ نے ایک بار پھر عسکریت پسندوں سے کہا ہے کہ وہ تشدد کا راستہ ترک کر کے قومی دھارے میں شامل ہو جائیں۔ دوسری جانب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کرکٹ میچ کے بعد کشمیر اور ہندوستان کے دیگر شہروں میں کشمیری نوجوانوں کی گرفتاری کے خلاف پی ڈی پی کے کارکنوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے اور محبوبہ مفتی نے حکومت پر تنقید کی ہے۔ اس بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں سری نگر سے سبط محمد حسن۔
جموں کشمیر پولیس سربراہ دلباغ سنگھ نے عسکریت پسندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ تشدد کا راستہ ترک کر کے قومی ادارے میں شامل ہو جائیں۔ سری نگر میں ایک تقریب کے دوران پولیس سربراہ نے کہا کہ کشمیری لوگ تشدد کے حق میں نہیں ہیں اور میں عسکریت پسندوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ قومی دائرے میں شامل ہو جائیں اور انہیں تحفظ کے ساتھ ساتھ ہر ممکن مدد دی جائے گی۔
ہم لوگ جو جس ماحول کو دیکھ رہے ہیں اس میں لوگ امن اور شانتی چاہتے ہیں، لوگ کسی بھی طرح کے تشدد کے خلاف ہیں۔ جہاں تشدد کی کچھ کاروائیاں ہوئی جس کو لوگوں نے بڑی لارج سکیل کے اوپر اس کی مذمت کی، اس کو کنڈم کیا۔
ادھر حزب اختلاف کی جماعت پی ڈی پی جو گپکار الائنس کی ایک اہم اکائی ہے نے جموں کشمیر اور ملک کے دیگر ریاستوں میں کشمیریوں کی پکڑ دکڑ اور ان پر یو اے پی اے کے سخت قانون کے تحت مقدمے درج کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے، تاہم پولیس نے ان کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ پی ڈی پی کی خاتون سربراہ اور جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ہندو پاک کے درمیان کرکٹ میچ کو بنیاد بنا کر جس طرح سے کشمیریوں کو زیر عتاب لایا جا رہا ہے یہ ایک خطرناک روش ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ کھیل کود پر سیاست کرنا ان کی سمجھ سے باہر ہے۔
سرکار کو کہتے کہتے ہم تھک گئے کہ جو حبل وطنی ہے یا کسی کے اوپر زبردستی کسی کو حبل ڈنڈے کے زور پہ آپ حبل وطن نہیں بنا سکتے ہیں، اس کے لیے ہمدردی پیار کی ضرورت ہے تاکہ آپ یہاں کے لوگوں کے دلوں کو جیت کے بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرے وہ یہاں کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرے۔
گپکار اتحاد میں شامل عوامی نیشنل کانفرنس کے ایک اہم رہنما مظفر احمد شاہ نے سہر عالمی نیٹورک سے گفتگو کرتے ہوئے مرکزی سرکار سے اپیل کی کہ وہ اس روش کو فوری طور پر تبدیل کریں۔
امت شاہ جی، آپ یہاں آئے، تشریف لائے ضرور ہماری سراخوں پہ، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ جن 3 دن آپ یہاں تھے یا 2 دن یہاں تھے قریب 1.5-2 لاکھ لوگ اپنے گھروں سے فری موومنٹ نہیں کر پائے، راستے پہ چل نہیں پائے۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں، آپ کو اپنی ایجنسیز نے ضرور بولا ہوگا کہ ان 2 دنوں میں یہاں پہ قریب 700 سے 800 نوجوان بچوں کو حراست میں لیا گیا۔
واضح رہے اس ماہ کی 24 تاریخ کو ہند پاک کے درمیان کھیلے گئے کرکٹ میچ کے بعد پاکستانی جیت پر خوشی کا اظہار کرنے ملک سے غداری کے تحت بیرون کشمیر اور کشمیر میں یو اے پی اے کے تحت درجنوں نوجوانوں کے خلاف مقدمے درج کیے گئے ہیں اور ان کی پکڑ دکڑ جاری ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے سبت محمد حسن، سحر عالمی نیٹ ورک، سری نگر۔
افغانستان کے امور میں امریکہ کے سابق ایلچی نے اس ملک میں واشنگٹن کی شکست کا اعتراف کیا ہے۔ ظلم خلیزاد نے فیکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں امریکی مشن پورا نہیں ہوا اور اس کے اہداف حاصل نہیں ہوئے۔ افغانستان کے امور میں امریکہ کے سابق ایلچی نے اعتراف کیا کہ اگر آج افغانستان دیوالیہ ہو گیا تو حکومت امریکہ کو مزید سیاسی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے سن 2001 میں دہشت گردی کے خلاف جنگ اور قیام امن کے بہانے افغانستان پر حملہ کیا تھا۔ امریکی لشکر کشی، افغانستان میں بے گناہوں کے قتل عام، اقتصادی ڈھانچے کی تباہی اور دہشت گردی نیز منشیات کی پیداوار میں اضافے پر منتج ہوئی۔ امریکی فوجی آخرکار 20 سال کے غاصبانہ قبضے کے بعد رواں سال اگست کے آخر میں انتہائی ذلت آمیز طریقے سے افغانستان سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور طالبان نے اس ملک کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ اگر سیاسی عزم موجود ہو تو دنیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے کا عزم عملی جامہ پہن سکتا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے اتوار کو ہفتہ عالمی ترک اسلحہ کی مناسبت سے اپنے ایک بیان میں کہا کہ 1970 میں ایٹمی ترک اسلحہ معاہدے پر عمل درآمد شروع کیے جانے کے وقت ایٹمی ترک اسلحہ کے رکن ممالک کو ایٹمی ہتھیار تباہ کرنے کا پابند بنایا گیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں ایٹمی ترک اسلحہ کے رکن ممالک نے عہد کیا تھا کہ وہ اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو تباہ کر دیں گے۔ ایرانی مندوب مجید تخت روانچی نے کہا کہ بہت سے ممالک نے ایٹمی ہتھیار ترک کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن اس کے بعد بھی سیاسی ہیلے بہانوں سے ایٹمی ترک اسلحہ معاہدہ این پی ٹی کی 6ویں شق کے مطابق اب تک اس پر عمل درآمد نہیں کیا۔ ایٹمی ترک اسلحہ اور ایٹمی عدم پھیلاؤ معاہدوں کے مطابق پڑوسی ممالک اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اپنے تمام ایٹمی ہتھیاروں کو تباہ کر دیں گے اور قانونی لحاظ سے نہ صرف ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے کسی بھی اقدام سے اجتناب کریں گے بلکہ اس طرح کے ہتھیار دوسرے ممالک میں منتقل کرنے، اپنے ملک سے باہر کسی اور ملک میں انہیں تعینات یا نصب کرنے اور ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے دیگر حکومتوں سے تعاون کرنے سے بھی گریز کریں گے۔ 28 اکتوبر کو اسلامی جمہوریہ ایران نے 1995، سن 2000 اور 2010 کے برسوں میں این پی ٹی کے رکن ملکوں کی نظر ثانی کانفرنس میں طے پانے والے معاہدوں پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کی تجویز پیش کی تھی جو جنرل اسمبلی کی فرسٹ کمیٹی میں اقوام متحدہ کے رکن ملکوں کی اکثریت سے منظور کر لی گئی ہے۔ سپریم سائبر اسپیس کونسل نے اعلان کیا ہے کہ پچھلے 2 سال کے دوران ایران کے خلاف سائبر حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اتوار کو تہران میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سپریم سائبر اسپیس کونسل کے سیکرٹری اور نیشنل سائبر اسپیس سینٹر کے سربراہ سید ابوالحسن فیروز آبادی کا کہنا تھا کہ ایران کے خلاف سائبر حملوں میں نہ صرف اضافہ ہوا بلکہ ان حملوں کی نوعیت بھی کافی پیچیدہ اور دیگر ملکوں پر ہونے والے حملوں سے مختلف ہے۔ انہوں نے کہا کہ حملوں کی پیچیدگی کو دیکھتے ہوئے سسٹم کی بحالی انتہائی اہمیت رکھتی ہے اور ایران ریلوے، پورٹ اور پیٹرول پمپوں پر حالیہ سائبر حملوں کے بعد ہماری ٹیم نے بڑی تیزی کے ساتھ بحالی کا کام انجام دیا جو قابل ستائش ہے۔ ایران کے سپریم سائبر اسپیس کونسل کے سیکرٹری نے ملک کے ڈیجیٹل نظام میں انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے ایسا نظام بنایا جس کے ذریعے وہ سائبر حملوں کو کسی بھی گروپ یا حکومت کو منسوب کر سکتا ہے اور حتیٰ سائبر حملوں کے مقابلے کی سطح کا تعین بھی واشنگٹن کے اختیار میں چلا جاتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ ہفتے منگل کے روز ایران کے ایندھن سپلائی کے نظام پر سائبر حملے کے نتیجے میں ملک میں پیٹرول پمپوں کا اسمارٹ کارڈ سسٹم بری طرح متاثر ہوا تھا۔ روس کے ایک فوجی عہدیدار نے کہا ہے کہ شام کے فضائی دفاعی سسٹم نے دمشق کے مضافات میں صہیونی حکومت کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شام میں روس کے آشتی مرکز کے نائب سربراہ ویڈیم کولیٹ نے کہا ہے کہ شام کے فضائی دفاعی سسٹم نے روس کے بگ ایم ٹو ای سسٹم کے ذریعے اسرائیل کے دو میزائلوں کو تباہ کر دیا جو اس نے دمشق کے مضافات میں فائر کیے تھے۔ کولیٹ کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت کے جنگی طیارے شام کے دارالحکومت دمشق میں کچھ اہداف کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ سعودی عرب اور لبنان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر یمن کے وزیر اعظم عبدالعزیز بن جبتور نے کہا اپنے ملک سے قابض اور جارے ملکوں کی افواج کے فوری انخلا کا ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی چینل کے مطابق وزیر اعظم عبدالعزیز بن جبتور نے قابض ملکوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سختوری، عدن اور مکلا پر تمہارا ناجائز قبضہ برقرار رہنا محال ہے۔ انہوں نے کہا کہ جزیرہ سختری کو یمن کا اٹوٹ حصہ ہے اور یمن کے عوام اس معاملے میں کسی بھی قسم کی سودے بازی کو قبول نہیں کریں گے۔ یمن کے وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی حکومت اس جزیرے سے ہرگز درس بردار نہیں ہوگی اور نہ ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں گے۔ جنوبی یمن کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہونے والے دھماکے میں جہاں بحق ہونے والوں کی تعداد 12 ہو گئی ہے۔ یمن کی البوابہ اخباریہ المیمنیہ نیوز ویب سائٹ نے رپورٹ دی ہے کہ عدن کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب ہونے والے ہولناک کار بم دھماکے میں 12 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایک سینئر فوجی عہدیدار نے اعلان کیا ہے کہ مذکورہ دھماکے کے نتیجے میں 38 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت اس وقت بہت زیادہ کمزور پوزیشن میں ہے اور علاقے میں اس سے زیادہ اثر و رسوخ پیدا کرنے کی توانائی نہیں رکھتی۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے عرب ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی برقراری کے بارے میں طے کیے گئے تمام سمجھوتے منسوخ کر دیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تخوی، اور اب سماعت فرمائیے عراق کے حوالے سے ایک رپورٹ۔ عراق کے پارلیمانی انتخابات کے نتائج کے خلاف دارالحکومت بغداد میں احتجاج کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور نتائج پر اعتراض کرنے والی پارٹیوں کے کارکنوں اور مخالفین کی طرف سے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ الاخبار العراق نے رپورٹ دی ہے کہ عراق کے حالیہ پارلیمانی انتخابات کے نتائج کے خلاف بغداد کے گرین زون میں 12ویں روز بھی مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا۔ مظاہرین ملک کے پارلیمانی انتخابات کے نتائج کی مخالفت کے ساتھ ہی ووٹوں کی گنتی دوبارہ کرائے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عراق کے پارلیمانی انتخابات 10 اکتوبر کو منعقد ہوئے تھے۔ مظاہرین و مخالفین کا کہنا ہے کہ انتخابات کے نتائج میں دھاندلی ہوئی اور بیرونی قوتوں، بالخصوص متحدہ عرب امارات اور صہیونی حکومت نے عراق کے انتخابی عمل اور ووٹوں کی گنتی میں دھاندلی کی ہے، کیونکہ ووٹوں کی گنتی کے لیے استعمال ہونے والے الیکٹرانک مشینوں کے سرور متحدہ عرب امارات میں نصب تھے۔ دوسری جانب شمالی عراق میں عام شہریوں پر داعش کے دہشت گردوں کے حملے میں 4 افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ عراق کی وا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراق کی فیڈرل پولیس اور الحشد الاشعری نامی رضاکار فورس نے دہشت گرد عناصر کو پکڑنے کے لیے صوبہ صلاح الدین کے الحوائج علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ داعش دہشت گردوں نے ان عام شہریوں کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے جو مکہول کی پہاڑیوں میں واقع الحوائج دیہات کے قریب کام میں مصروف تھے۔ اس دہشت گردانہ حملے میں 2 عام شہری جاں بحق اور زخمی ہوئے تھے 2 عدد۔ مکہول پہاڑی سلسلہ شام و عراق کے سرحدی علاقے کے قریب اور عراقی صوبہ نینوا اور مشرقی شام کے صوبہ حسکہ کے درمیان واقع ہے۔ دریاسنا بغداد کے المنصور علاقے میں 3 کاٹوشا راکٹ فائر کیے جانے کی خبر ہے جس سے اس علاقے میں مالی نقصان ہوا ہے۔ عراق کے ایک باخبر سیکورٹی عہدیدار نے شفق نیوز ویب سائٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ اتوار کی صبح المنصور علاقے کی جانب 3 کاٹوشا میزائل فائر کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک احمر ہاسپٹل کے قریب اور دوسرا الامیرات روڈ پر گرا، جبکہ تیسرا راکٹ واٹر سپلائی کے ادارے کے اندر پھٹا ہے۔ عراقی سیکورٹی ذریعے کا کہنا ہے کہ اس راکٹ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، تاہم مالی نقصان ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک گاڑی اور واٹر سپلائی کے ادارے کی دیوار کو نقصان پہنچا ہے۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ اس سے قبل بغداد کے الکرخ علاقے اور المنصور علاقے کے قریب سے کئی دھماکوں کی آواز بھی سنائی دی تھی۔ سامعین، آپ نے ہماری رپورٹ سماعت فرمائی اور اسی سیاسی رپورٹ کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین وثقلین۔ محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نبينا الأبير الناهي فلا أحد، نبينا الأبير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم، أبر في قولي لا منه ولا نعم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام بزم دوستاں، لیکن پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 9 آبان، 24 ربیع الاول اور 31 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چوبیس ربیع الاول سن 413 ہجری قمری کو 5ویں صدی قمری کے ایک معروف ادیب و خوش نویس علی بن ہلال کاتب بغدادی مکنی المعروف ابن بواب نے وفات پائی۔ ان کو خوش نویسی اور خط نسخ اور ثلث کی کتابت کے فن میں بہت زیادہ شہرت حاصل تھی۔ بہت ہی کم لوگوں کو اس فن میں ان کی طرح مہارت حاصل تھی۔ ان کی وفات بغداد میں ہوئی۔ اکتیس اکتوبر سن 1642 عیسوی کو لاہور کے شالیمار باغ کا افتتاح ہوا۔ اس باغ کی بنیاد 12 جون 1641 کو رکھی گئی تھی اور اس کا افتتاح مغل بادشاہ شاہجہاں نے کیا۔ شاہجہاں کو یہ باغ اس قدر پسند آیا کہ وہ جب بھی لاہور آتا اسی باغ میں ٹھہرتا تھا۔ شالیمار باغ لاہور کا کل رقبہ تقریباً 30 ایکڑ ہے۔ نو آبان 1304 ہجری شمسی کو ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورائے ملی نے ایران کے سلسلے قاجاریہ کے آخری بادشاہ احمد شاہ کو معزول کر کے اس سلسلے بادشاہت کے خاتمے کا اعلان کیا۔ اس طرح ایران میں اس خاندان کی 135 سالہ حکومت ختم ہو گئی۔ ایران میں سلسلے قاجاریہ کے خاتمے کے بعد برطانیہ کی سازش اور مداخلت سے ایک عبوری حکومت قائم ہوئی اور استعمار کا اعلی کار رضا خان اس حکومت کا سربراہ مقرر ہوا تاکہ اس کے ذریعے اغیار ایران کی دولت و ثروت کو زیادہ سے زیادہ تباہ و برباد کر سکیں۔ قاجاری بادشاہت کے خاتمے کے 1.5 مہینے کے بعد رضا خان نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا اور ایران میں پہلوی سلسلے بادشاہت قائم ہو گیا۔ October 1956 کو مصر پر برطانیہ اور فرانس کا مشترکہ ہوائی حملہ شروع ہوا۔ یہ حملہ جس کے نتیجے میں نہر سوئس کی بہت سی بندرگاہی تنصیبات تباہ ہوئیں جزیرہ نمائے سینا پر غاصب سہونی فوجیوں کے حملے کے بعد ہوا۔ قابل ذکر ہے کہ یہ حملہ اس وقت کے مصر کے صدر جمال عبد الناصر کے ذریعے نہر سوئس کو قومیانے کے بعد کیا گیا۔ October 1962 کو فرانس کے مستشرق لوئی میسی نون کا انتقال ہوا۔ وہ سویڈن، ڈنمارک، اسپین، ہالینڈ، بیلجیم اور افغانستان کی سائنس اکیڈمیوں کے رکن تھے۔ انہوں نے ایران اور اسلام کے بارے میں اہم تحقیقات انجام دی ہیں۔ ان کی کتابوں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور مدینہ کا مباہلہ کو خاص اہمیت اور شہرت حاصل ہے۔ نو آبان 1362 ہجری شمسی کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے خلیج فارس میں تجارتی جہازوں پر عراق کے حملوں کے بعد قرارداد نمبر 540 جاری کی۔ ایران کے خلاف عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران 1360 ہجری شمسی سے خلیج فارس میں تجارتی جہازوں پر عراقی فضائیہ کے حملوں اور اس علاقے کی سیکورٹی نابود کرنے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 9 آبان 1362 ہجری شمسی یعنی October 1983 کے آخر میں قرارداد نمبر 540 جاری کی اور بین الاقوامی سمندر میں آزاد تجارت اور جہاز رانی پر تاکید کی۔ نیز تمام ممالک سے اس کی پابندی کرنے کو کہا گیا۔ اس قرارداد میں دونوں متحارب ملکوں سے کہا گیا کہ وہ خلیج فارس میں جنگ بند کریں اور ساحلی ممالک کے اقتدار اعلی کا احترام کریں۔ یہ قرارداد ایسے حالات میں جاری کی گئی کہ عراق نے ایران کے تیل کے جہازوں اور جیٹیوں پر اپنے حملے تیز کر دیے تھے اور اقوام متحدہ کی ہدایات کو نظر انداز کرتے ہوئے علاقے میں بدامنی پھیلا رہا تھا۔ اکتیس اکتوبر سن 1984 عیسوی کو ہندوستان کی اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو ان کے دو محافظین نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ان محافظین نے جو سکھ مذہب سے تعلق رکھتے تھے اندرا گاندھی کو ہندوستان کی ریاست پنجاب میں واقع سکھوں کے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل پر فوج کو حملے کا حکم دینے کی وجہ سے قتل کیا تھا۔ اندرا گاندھی ہندوستان کی تحریک آزادی کے ایک اہم رہنما اور آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی بیٹی تھیں۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں سکھوں کی آبادی کا تناسب تقریباً 2% ہے اور ریاست پنجاب میں ان کی اکثریت ہے۔ بظاہر سکھوں نے ریاست پنجاب کو ہندوستان سے الگ کرنے کی غرض سے مسلحانہ شورش کے لیے گولڈن ٹیمپل میں ہتھیار جمع کیے تھے، جس کو ناکام بنانے کے لیے آپریشن بلو اسٹار نامی فوجی کارروائی انجام دی گئی تھی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام بزم دوستہ کا آغاز کیا ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ یقینی طور پر سامعین اپنا بہت بہت خیال رکھ رہے ہوں گے، اور جیسا کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے سامعین سے جو رابطہ ہمارا برقرار ہو رہا ہے، اس میں بھی سامعین کی خیریت اور ساتھ ہی ساتھ ان کے تاثرات پروگراموں کے حوالے سے جو ہے وہ موصول ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ہر دل عزیز ساتھی سید ساجد حسین رضوی کی رحلت پر جتنے بھی تعزیتی پیغامات آئے ہیں، یقینی طور پر ریڈیو تہران سے محبت و عقیدت کی وجہ سے تھے، اور بہت سے دوستوں نے آڈیو پیغامات بھی ارسال کیے جن کو ہم نے جناب ساجد حسین رضوی کی رحلت کے حوالے سے جو پروگرام ہم نے کیا تھا بزم دوستاں میں ان کی رحلت کے حوالے سے، اس میں وہ پیغامات آڈیو جو ہے وہ ہم لے کر گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ساتھیوں نے، دوستوں نے، ان کے اور جو ان سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے اپنے پیغامات کے ذریعے سے تعزیت و تسلیت پیش کی۔ بہرحال ہم سب کی جانیں پروردگار متعال کے ہاتھوں میں ہیں، اور ایک بڑا جو تھا سانحہ تھا ان کی رحلت کا، اور ہم سب کے لیے ایک صدمہ تھا بہت زیادہ، اور جس کا جو ہے وہ برداشت کرنا بہت مشکل تھا، لیکن پروردگار متعال ہی صبر دینے والا ہے، اور اس نے صبر دیا، اور یقینی طور پر خداوند متعال کی بارگاہ میں ان کے درجات بلند سے بلند تر ہیں، اور آپ سب کی دعاؤں سے انشاءاللہ وہ زندگی بھی ان کی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ بہرحال ہم ایک مرتبہ پھر سامعین دوستوں کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں۔
حسین تقوی اب پروگرام میں سامعین کے خطوط اور پیغامات شامل کرتے ہیں۔ یہ پہلا خط ہمیں ارسال کیا ہے عالمی لسنرز متحدہ تنظیم آف پاکستان کے سربراہ چودھری فہیم نور صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جناب ساجد رضوی کا تعلق ہماری تنظیم کے ساتھ بہت گہرا تھا، وہ میرے ایک استاد کی حیثیت رکھتے تھے۔ 25 سال کا تعلق ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر میری رہنمائی فرمائی انہوں نے۔ تنظیم کا کوئی بھی پروگرام ہو، ہمیشہ ریڈیو پروگرام پورا کا پورا تنظیم کے نام کرتے تھے۔ سالانہ نمائش ہو، اپنی آواز کے جادو سے نمائش اور پروگرام، سالانہ لسنرز کانفرنس میں ہماری مدد اور رہنمائی فرماتے تھے۔ ایران کے دورے پر ان کی میزبانی کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں خراج تحسین پیش کر سکوں۔ وہ ایک عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ ایک بار پھر جناب ساجد رضوی کے انتقال پر تعزیت قبول فرمائیے۔ عالمی لسنرز متحدہ تنظیم آف پاکستان نے جناب ساجد رضوی مرحوم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک تعزیتی ریفرنس کا اہتمام کیا ہے، جس میں پاکستان بھر سے سینئر سامعین اور تنظیم کے عہدیداران کو دعوت دی گئی ہے۔ ہم عالمی متحدہ لسنرز تنظیم آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھی ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران کے بہت عظیم شخصیت جناب ساجد رضوی صاحب کے انتقال پر بہت دکھ کا اظہار کرتے ہوئے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اگلی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔
جی جناب چودھری فہیم نور صاحب، عالمی لسنرز متحدہ تنظیم آف پاکستان کے آپ سربراہ بھی ہیں اور ریڈیو کے حوالے سے جانی پہچانی شخصیت ہیں، لسنرز اور ریڈیو سننے والے دوست جو ہیں ان کے درمیان آپ کا نام جو ہے وہ جانا پہچانا ہے، اور جناب ساجد رضوی صاحب سے جو آپ کا تعلق تھا وہ بھی آپ نے اپنے اس خط میں بیان کیا ہے، اور 25 سال کا تعلق آپ نے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ یقینی طور پر ہم سب کے لیے یہ ایک بڑا صدمہ تھا، اور اس صدمے سے کافی دنوں تک واقعاً ہم لوگ متاثر رہے، اور ابھی بھی ان کا غم جو ہے وہ تازہ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صبر دینے والا ہے اور ہر انسان کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ بہرحال حقیقی زندگی وہ ہوتی ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی دوست احباب اس شخص کو کہ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کو یاد رکھیں، اور ساجد رضوی صاحب انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت تھے کہ جن کی میٹھی نرم اور محبت بھری آواز جو ہے وہ پوری دنیا میں سنی جاتی رہی، اور آج اسی تعلق سے لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں، سامعین ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کے دوست ان کو یاد کر رہے ہیں، اور نہایت ہی جو ہے وہ محبت بھری ان کی زندگی رہی ہے۔ ان کا مسکرانا بھی جو ہے وہ اس میں ایک چاشنی اور ایک لذت تھی۔ وہ کہیں دوستوں کے درمیان بیٹھتے تھے تو یقینی طور پر وہ بزم جو ہے وہ پھولوں کی بزم ہو جاتی تھی، اور کبھی بھی ہم نے ان کو جو ہے غصے کی حالت میں نہیں دیکھا بلکہ ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ بہرحال کرونا وائرس کے آنے کے بعد بہت سی عظیم ہستیاں جو ہیں وہ ہمارے درمیان سے چلی گئیں، اور انہی میں سے ایک جناب سید ساجد حسین رضوی صاحب بھی ہیں۔ جناب چودھری فہیم نور صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس حوالے سے تعزیتی ریفرنس جو ہے وہ منعقد کیا، اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں کے درمیان ان کی یاد کو جو ہے وہ تازہ کیا۔ آپ کی تنظیم کے دیگر سینئر ارکان نے بھی جناب ساجد رضوی صاحب کے انتقال پر جو ہے وہ تعزیت و تسلیت پیش کی، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے وہ عالمی لسنرز متحدہ تنظیم آف پاکستان جو ہے وہ ریڈیو تہران کے شانہ بشانہ رہی ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان کی دیگر لسنرز آرگنائزیشنز بھی جو ہیں وہ ریڈیو تہران کے ساتھ پورا پورا تعاون کرتی ہیں۔ کوئی کمی کسری ہے تو وہ ہماری طرف سے ہے، جبکہ سامعین جو ہے وہ دل کھول کر ریڈیو تہران کو داد بھی دیتے ہیں اور ریڈیو تہران کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ رابطے میں رہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ پروردگار متعال جناب ساجد حسین رضوی مرحوم کو جوار عظیم میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس حوالے سے جو ہے وہ یہ خط ہمارے لیے روانہ کیا،
اور یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے سیالکوٹ ریڈیو لسنرز کلب کے صدر شفاقت باجوہ صاحب نے، چونڈا سیالکوٹ پنجاب پاکستان سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنی جا رہی ہیں اور تمام پروگرام بہترین انداز میں پیش کیے جا رہے ہیں. تلاوت قرآن پاک سے پروگرام کا آغاز جو دل کو نور قرآن سے منور کرتا ہے، خبریں، تبصرے، سیاسی گفتگو سب کی سب بہترین انداز میں پیش کیے جاتے ہیں اور ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں. ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام بھی نہایت معیاری اور قابل تعریف ہیں، سن کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے. ریڈیو تہران کے دیگر ہفتے وار پروگرام بھی جو تینوں وقت کی نشریات نشر ہوتے ہیں، قابل تعریف اور قابل استفادہ ہوتے ہیں، سن کر بڑا لطف آتا ہے. حسین تقوی، شفاقت باجوا صاحب نے اپنے اس خط میں پیش کیے جانے والے موضوعات کے حوالے سے بھی لکھا ہے اور اس سے ایسا لگتا ہے کہ جناب شفاقت باجوا صاحب ریڈیو تہران کی نشریات بہت توجہ سے سنتے ہیں.
جی جناب شفقت باجوا صاحب، سیالکوٹ پنجاب پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا اور ریڈیو تہران کی نشریات کے حوالے سے تفصیلی خط ہمارے لیے ارسال کیا. پورے پروگرام میں پیش کیے جانے والے جتنے بھی آئٹمس ہیں اس میں آپ نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا، حتیٰ تلاوت قرآن مجید سے لے کر نعت رسول مقبول، یادوں کے جہروں کے، اور اسی طریقے سے پیش کیے جانے والے پروگراموں کا آپ نے تھوڑا تھوڑا سا ذکر کیا، اور جس کو جان کر محسوس ہوا کہ آپ ریڈیو تہران کی نشریات نہایتی توجہ سے سنتے ہیں. بہرحال وقت کی تنگی کے سبب ہم نے آپ کے ان تمام جملات کو اس خط میں شامل نہیں کیا، لیکن آپ نے حتیٰ پروگرام میں پیش کیے جانے والے موضوعات کا بھی ذکر جو ہے وہ اپنے خط میں کیا تھا کہ مثلاً پروگرام اسلام کی معرفت میں کیا پیش کیا گیا، پروگرام خلقت کی رانائیوں میں کیا جو ہے وہ آپ نے سنا، اسی طریقے سے گھر اور گھرانہ، یادوں کے جھروکے، اور اسی طریقے سے پروگرام گرد و پیش میں پیش کی جانے والی گفتگو. تو بہرحال بہت خوشی ہوتی ہے جب سامعین اس حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں، اور ہمیں بڑا جو ہے اندرونی طور پر خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ واقعاً ہماری محنت جو ہے وہ رنگ لاتی ہے اور سامعین جو ہیں وہ نہایت شوق اور دقت کے ساتھ پروگراموں کو سنتے ہیں. میں یہاں پر ذکر کروں، بلکہ بہت ضروری بھی ہے، کہ ہمارے بہت سے سامعین، جس میں میں نام بھی لوں گا جناب مہر عبدالستار سلفی صاحب کا، کہ ان کے خط بھی جو ہے وہ نہایت تفصیل سے ریڈیو کی نشریات کے حوالے سے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کام کی شدت یا زیادہ کام کی وجہ سے کچھ تھوڑے بہت نقائص جو ہے وہ نشریات میں رہ جاتے ہیں، تو ہمارے سامعین اتنی دقت سے پروگرام سنتے ہیں کہ ان نقائص کی بھی نشاندہی کر دیتے ہیں کہ جو ریڈیو سے نشر ہوئے ہیں. بڑی خوشی ہوتی ہے اور یہ موقع ملتا ہے کہ وہ غلطیاں جو ہیں وہ دوبارہ تکرار جو ہے اس کی نہ ہو، اور انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے واقعاً ہم اپنے سامعین کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ ریڈیو تہران کی نشریات جو ہے اتنے شوق، ولولے اور جستجو کے ساتھ جو ہے وہ سنتے ہیں. بہت شکریہ، ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا.
حسین تقوی، پروگرام میں ستلج ریڈیو لسنرز کلب بہاول نگر پنجاب پاکستان کے سرگرم رخ رانا جی کا آڈیو پیغام شامل کرتے ہیں، تو سامعین سماعت فرمائے رانا جی کا یہ آڈیو پیغام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رانا جی عرض کر رہا ہوں ستلج ریڈیو لسنرز کلب بہاول نگر پنجاب پاکستان سے. 4 تاریخ کو پیش کیا جانا والا پروگرام یادوں کے جھروکے سنا، تاریخی واقعات پر مبنی یہ پروگرام میرا پسندیدہ پروگرام ہے. میں اس کا پہلے بھی 12 اظہار کر چکا ہوں. بہت ہی معلوماتی ہوتا ہے، تاریخ سے آگاہی ہوتی ہے، اور واقعات سن کر جو ہے وہ طبیعت بہت خوش ہو جاتی ہے اور معلومات میں بہت اضافہ ہوتا ہے، اور تاریخ سے انٹرسٹ رکھنے والے جو لوگ ان کے لیے یہ بہت ہی بہترین پروگرام ہے. میرا بھی یہ پسندیدہ پروگرام ہے، اور میری بیٹی جو ہے وہ بھی اس کو میرے ساتھ بیٹھ کے بڑے ہی غور سے اور شوق سے سنتی ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کسی دن بیٹی کی بھی جو ہے وہ آپ کو وائس میسج سینڈ کیا جائے، اور پروگرام وہ سنتی رہتی ہے. تحریر لکھنے کا اسے شوق ہے، اگر وہ تحریر کو ایک آدھ لکھ بھی لے خط کی صورت میں تو اس کو پوسٹ نہ کرنے میں میری کوتاہی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی تحریر آپ تک نہیں پہنچ پاتی. اب میں نے اسے مشورہ دیا ہے کہ وہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی آواز آپ تک پہنچایا کرے۔ سب سننے والوں کو بھی دلی السلام علیکم، اور ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو اور سحر ٹی وی کی پوری ٹیم کو دل کی اتاہ گہرائیوں سے بہت ہی محبت اور چاہت سے السلام علیکم۔
رانا جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ریڈیو تہران کی نشریات کے حوالے سے یہ خوبصورت آڈیو پیغام ہمارے لیے ارسال، اور ہمیشہ ستلج ریڈیو لسنرس کلب بھاول نگر پنجاب پاکستان کے جتنے بھی اراکین ہیں، جب ان کا کوئی خط ملتا ہے یا ان کا کوئی آڈیو پیغام آتا ہے تو ہم بڑی مسرت کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ریڈیو سننے والوں کا شہر ہے، اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب ان کی ہفتہ وار جو ہے وہ میٹنگز ہوا کرتی تھیں کرونا سے پہلے، اور جناب عبدالغفور قیصر صاحب اس میٹنگز کی روداد جو ہے وہ کبھی آڈیو کی صورت میں کبھی خط کی صورت میں ارسال کیا کرتے تھے۔ بہرحال جناب عبدالغفور قیصر صاحب تو مسلسل کرونا کے ان حالات میں بھی ہم سے رابطے میں رہے ہیں، آڈیو پیغامات بھی ارسال کیے ہیں، خطوط بھی ارسال کیے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور بہت محبت کی سرزمین ہے یہ بھاول نگر، اور رانا جی بھی اکثر و بیشتر جو ہے وہ ریڈیو تہران کی نشریات کے حوالے سے اظہار کرتے ہیں اور بھرپور طریقے سے ریڈیو تہران کے پروگراموں میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اور یہ آڈیو پیغام ان کا اسی سلسلے میں جو ہے قابل قدر ہے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور دیگر سامعین سے بھی کہتے ہیں کہ آپ ریڈیو تہران کے لیے آڈیو پیغام ارسال کریں، ہم آپ کے آڈیو پیغام کو نشر کریں گے۔ ہم ایک مرتبہ پھر رانا جی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت نکال کے ہمارے لیے یہ آڈیو پیغام ارسال کیا۔
حسین تقوی یہ مختصر پیغام ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست راجستھان کے صدر مقام جے پور سے انیس الحسن سبزواری صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں، صرف اطلاع یہ دینی ہے کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنی جا رہی ہیں، اور آپ کے سارے پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہیں۔ مجھے خط وغیرہ لکھنے کی عادت نہیں ہے، اور یہ پیغام بھائی امتیاز انصاری کے بہت ہی اصرار پر بھیج رہا ہوں، جن کا کہنا تھا کہ آپ ویسے تو ریڈیو تہران اتنے شوق سے سنتے ہیں تو خط لکھنا تو ریڈیو تہران کا حق بنتا ہی ہے۔ خیر، ان کی بات سمجھ میں آ گئی، دعاؤں کا محتاج ہوں۔ جی
جی جناب انیس الحسن سبزواری صاحب، بہت شکریہ آپ کا، جے پور ہندوستان سے آپ نے یہ مختصر پیغام ہمارے لیے ارسال کیا، اور آپ نے لکھا کہ پابندی کے ساتھ ریڈیو کی نشریات سنی جا رہی ہے، اور یہ مختصر سا جو پیغام ہے آپ نے جناب امتیاز انصاری صاحب کے بےحد اصرار پر تحریر کیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ مختصر اب تفصیلی خط میں تبدیل ہوگا، اور ریڈیو کے دیگر پروگراموں کے حوالے سے بھی آپ جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے، اور ریڈیو تہران کے لیے تفصیلی خط ارسال کریں گے۔ ہم یہاں پر جناب امتیاز انصاری صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ریڈیو تہران کو متعارف اور ریڈیو تہران کے پروگراموں کو پسند کرنے کے حوالے سے جناب انیس الحسن سبزواری صاحب کو یہ مختصر پیغام لکھنے پر مجبور کیا۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا، بہرحال ہم اس کو دل و جان سے قبول کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ تفصیلی خط بھی ہمارے لیے ارسال کریں گے۔ بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام بزم دوستان سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے سیاسی تجزیوں کا اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز کریں گے ایران سے شائع ہونے والے اخبار وطن امروز سے۔ وطن امروز لکھتا ہے، آل سعود انصار اللہ کے نشانے پر۔ تجزیہ نگار اپنے تجزیے میں رقم تراز ہے، ایسا نظر آ رہا ہے کہ یمن کی جنگ حساس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ فوج اور عوامی رضاکار فورس کے جوانوں نے 7 سال پر مشتمل سعودی جارحیت کے بعد میدان اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور بیک وقت 3 اسٹریٹجک صوبوں کے شہروں میں القاعدہ اور داعش دہشت گردوں اور منصور ہادی کے کرائے کے فوجیوں کی صفائی مہم جاری رکھے ہوئے ہے۔ صوبہ البیضہ مکمل طور پر آزاد ہو چکا ہے اور فوج اور عوامی فورسز صوبہ شبہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ صوبہ مارب کا اسٹریٹجک مرکز بھی رہا ہے۔ یمن کے امور میں امریکہ کے خصوصی مندوب کا کہنا ہے کہ مارب کی آزادی ایران اور انصار اللہ کی بڑی کامیابی اور جنگ یمن کے سامنے فل اسٹاپ ثابت ہوگی۔ ایسی حالت میں سعودی حکام ایران سے مذاکرات کے دوران انصار اللہ کو جنگ بندی کرنے پر زور دے رہے ہیں، جبکہ یمن کی فوج نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ سعودی حکام کی جانب سے ظالمانہ شرطیں ہرگز قبول نہیں کی جائیں گی، وہ بھی ایسے وقت کہ جب بڑی کامیابی یمن کے مظلوم عوام کی پہنچ میں آ چکی ہے۔ روزنامہ گارڈین نے خبر لگائی ہے، امریکی سیاستدان بچوں کی مزدوری کو واپس لا رہے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام کی ناکامی کا پردہ فاش۔ ماضی میں امریکی سنہری دور میں اس ملک کے بچے آج کی نسل کے برخلاف جو ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے اور نیٹ فلیکس اور ویڈیو گیموں میں مصروف رہتے ہیں، روزانہ گھنٹوں تک کسی فیکٹری یا کارخانے میں کام کرنے پر مجبور ہوتے تھے تاکہ محنت کے پیسوں کی قدر کر سکیں۔ انہیں بیماری کی چھٹی بھی نہیں ملتی تھی اور ڈیفتھیریا سے موت ان کی قسمت میں لکھی رہتی تھی۔ آج اس جدید دور میں بعض امریکی سیاستدان امریکہ کے سنہری دور کی یاد میں کوشش کر رہے ہیں کہ اس سنہری دور کے لیبر قوانین کو پھر سے نافذ کیا جائے۔ سینٹ نے ایک بل کو منظوری دی ہے جس کے تحت 14 سے 15 سال کے نوجوانوں کو اسکول کے بعد 11 بجے رات تک کام کرنے کی اجازت دی جائے گی، یعنی نہ صرف بڑوں کا وقت ان سے چھینا جا رہا ہے بلکہ بچوں کو بھی ان کے بچپن سے محروم کیا جا رہا ہے۔ غریب طلبہ کو مفت کھانے کی تقسیم پر بھی پابندی عائد کی جا رہی ہے تاکہ وہ کہیں بگڑ نہ جائیں۔ امریکی لیبر اعداد و شمار جاری کرنے والے ادارے نے اعلان کیا ہے کہ اگست کے مہینے میں 43 لاکھ امریکیوں نے حالات سے تنگ آ کر نوکری چھوڑ دی تھی، جن کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے بچوں کو ان کی جگہ کم تنخواہ پر بھرتی کیا جا رہا ہے۔ سامی راشٹریہ سہارا جو ہندوستان سے شائع ہوتا ہے لکھتا ہے، ہندوستان اٹلی نے توانائی منتقلی اسٹریٹجک شراکت داری کی حکمت عملی تیار کی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور اٹلی کے وزیراعظم ماریو دروگو کی کل ہوئی 2 طرفہ میٹنگ میں اس حکمت عملی کو منظوری دی گئی۔ وزارت خارجہ نے آج یہاں بتایا کہ دونوں فریقوں نے حکمت عملی میں موجود اسٹریٹجک شعبوں میں تعاون کو مزید کرنے کا عزم ظاہر کیا، جن میں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے صاف توانائی کی طرف منتقلی کو رفتار مہیا کرنے کے اقدامات شامل ہیں جو G20 چوٹی کانفرنس اور گلاسکو میں موسمیاتی تبدیلی پر فریقین کے کانفرنس COP26 کا مرکزی موضوع ہے۔ دونوں فریق گرین ہائیڈروجن کی صلاحیت کو بروئے کار لانے، توانائی کی اہلیت کو تحریک دینا، اسمارٹ گرڈ تیار کرنا اور توانائی ذخیرہ ٹیکنالوجی بجلی بازار کی تجدید کاری کے لیے ہندوستان اور یورپی یونین نے تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دی ہے۔ دونوں فریق قابل تجدید توانائی کا توانائی نظام کم از کم لاگت سے جوڑنا اور اس سے روزگار کے مواقع پیدا کرنا جیسے موضوعات پر کام کر رہے ہیں۔ روزنامہ جنگ پاکستان سے شائع ہوتا ہے، خبر لکھتا ہے وزیراعظم عمران خان اور علماء و مشائخ وفد کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ وزیر اعظم عمران خان اور جید علماء و مشائخ کے وفد کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق علماء کے وفد نے 2 اعلی حکومتی شخصیات کی موجودگی میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات سے انکار کر دیا۔ اس پر وزیر اعظم نے دونوں حکومتی شخصیات کو مذاکرات میں شریک نہ ہونے کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کے مطابق علماء نے وزیر اعظم سے کہا کہ آپ کو صحیح حالات سے آگاہ نہیں کیا جا رہا، حکومتی شخصیات کے بیانات حالات خراب کر رہے ہیں۔ علماء نے عمران خان سے درخواست کی کہ مذاکرات کے لیے مکمل اختیارات دیے جائیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے کہا کہ پولیس اہلکاروں کی شہادت کے بعد فورس میں بددلی پھیل گئی، یہی وجہ ہے کہ رینجرز کو حکم دینا پڑا۔ ذرائع کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا، نہ میں بلیک میل ہوں گا۔ پولیس کو سختی سے گولی چلانے سے منع کیا، مگر دوسری طرف سے گولیاں ماری گئیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آپ ان لوگوں کو سمجھائیں کہ خون خرابے سے باز رہیں، خود تشدد کی طرف جائیں، نہ ہی ریاست کو اس طرف لے کے جائیں۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، جس کے بعد پروگرام منارہ نور نشر ہوگا، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ نے گزشتہ پروگرام میں سنا کہ محمد ایک اخبار کے دفتر میں کام میں مشغول ہے۔ آپ کو یہ بھی یقیناً یاد ہوگا کہ وہ اس اخبار میں ایک مترجم کے طور پر ملازمت کر رہا ہے۔ آج جب وہ اخبار کے دفتر سے واپسی پر اپنے ہاسٹل کی عمارت میں داخل ہوتا ہے تو اسے نوٹس بورڈ کے ارد گرد لڑکوں کا جھمگھٹا نظر آتا ہے۔ نوٹس بورڈ پر کوہ پیمائی کے بارے میں ایک اعلان چسپا ہے کہ جس پر لکھا گیا ہے کہ جو طلبہ کوہ پیمائی پر جانا چاہتے ہیں وہ اپنا نام اس نوٹس بورڈ پر لکھ دیں۔ محمد کو ان لڑکوں میں اپنا دوست علی بھی نظر آتا ہے۔ علی الیکٹریکل کا اسٹوڈنٹ ہے۔ محمد تھوڑا سا آگے جا کر علی سے اس اطلاعیے کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے، اسے سننے کے لیے پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لیکن حسب معمول پہلے آج کے پروگرام میں استعمال ہونے والے کچھ مشکل الفاظ اور جملے۔
چه خبر است؟
کیا ہو رہا ہے؟
برنامه،
پروگرام،
کوه نوردی،
کوه پیمایی،
جالب،
دلچسپ،
هر کس،
هر شخص،
او دوست دارد،
اسے پسند ہے،
اسمش،
اس کا نام،
او می نویسد،
وہ لکھ رہا ہے یا وہ لکھے گا،
چه روزی،
کس دن،
پنج شنبه،
جمعرات،
زود،
جلدی،
تو علاقه داری،
تمہیں شوق ہے،
تو می دانی،
تمہیں پتہ ہے،
اسم آنها،
ان کا نام،
لیست،
فہرست،
چه جالب،
کتنا اچھا،
تو نمی روی،
تم نہیں جاؤ گے،
انہا بر می گردند،
وہ واپس آئیں گے،
کی،
کب،
من می روم،
میں جاؤں گا،
ما بر می گردیم،
ہم واپس آئیں گے،
با رامین،
رامین کے ساتھ،
در مورد،
کے بارے میں،
در این مورد،
اس سلسلے میں،
با ما،
ہمارے ساتھ،
تو بیا،
تم آؤ،
خوش می گزرد،
اچھا ٹائم گزرے گا،
انہا می آیند،
وہ آئیں گے،
ہمیں،
تمام،
من سعی می کنم،
میں کوشش کروں گا،
صحبت می کنم،
بات کروں گا۔ سامعین، اب جب کہ آپ نے مشکل الفاظ کے معنی سن لیے ہیں تو اب چلتے ہیں محمد کے ہاسٹل کی طرف، کہ جہاں علی اور محمد آپس میں گفتگو میں مشغول ہیں۔
اینجا چه خبر است؟
یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟
ایک برنامه کوہ نوردی است،
کوہ پیمائی کا ایک پروگرام ہے۔
کوہ نوردی،
کوہ پیمائی،
آره، یک تفریح جالب. هر کس دوست دارد بیاید اسمش را اینجا می نویسد.
ها، یک دلچسپ تفریح ہے جس کسی کو شوق ہے اور جو کوئی بھی پسند کرتا ہے یہاں پر اپنا نام لکھ دے.
این برنامه چه روزی است؟
یہ پروگرام کس دن ہوگا؟
پنج شنبه صبح زود. تو به کوهنوردی علاقه داری؟
جمعرات کو علی صبح. تمہیں کوہ پیمائی کا شوق ہے؟
آره خیلی.
ہاں بہت زیادہ.
رامین و سعید هم به کوهنوردی می روند. اسم آنها در لیست است.
رامین اور سعید بھی کوہ پیمائی کے لیے جائیں گے. ان کا نام اس لسٹ میں موجود ہے.
آه چه جالب. تو نمی روی؟
ہاں کتنا اچھا. تم نہیں جاؤ گے؟
بله من هم می روم. ما پنج شنبه صبح زود به کوه می رویم و پنج شنبه شب بر می گردیم.
ہاں میں بھی جاؤں گا. ہم جمعرات کے صبح پہاڑ پر جائیں گے اور رات کو واپس لوٹیں گے.
خوب است.
ٹھیک ہے.
تو ہم با ما بیا. خیلی خوش می گذرد. همه دوستان ما می آیند.
تم بھی ہمارے ساتھ چلو. بہت اچھا وقت گزرے گا. ہمارے سبھی دوست وہاں آئیں گے.
سعی می کنم. امروز با سعید و رامین در این مورد صحبت می کنم.
میں کوشش کروں گا. آج سعید اور رامین سے اس بارے میں بات چیت ہوگی. سامعین ایک بار پھر علی اور محمد کے درمیان ہونے والی گفتگو غور سے سنتے ہیں، لیکن اس مرتبہ ترجمے کے بغیر.
اینجا چه خبر است؟
یک برنامه کوهنوردی است.
کوهنوردی؟
آره، یک تفریح جالب. هر کس دوست دارد بیاید اسمش را اینجا می نویسد.
این برنامه چه روزی است؟
پنج شنبه صبح زود. تو به کوهنوردی علاقه داری؟
آره خیلی.
رامین و سعید هم به کوهنوردی می روند. اسم آنها در لیست است.
آه چه جالب. تو نمی روی؟
بله من هم می روم. ما پنج شنبه صبح زود به کوه می رویم و پنج شنبه شب بر می گردیم.
خوب است.
تو هم با ما بیا. خیلی خوش می گذرد. همه دوستان ما می آیند.
سعی می کنم. امروز با سعید و رامین در این مورد صحبت می کنم.
سامعین آپ نے علی اور محمد کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی. رامین اور سعید دوسرے یونیورسٹی طلبہ کے ساتھ کوہ پیمائی پر جانا چاہتے ہیں. تہران کے اطراف میں خصوصاً شمال میں بڑے خوبصورت پہاڑ موجود ہیں. محمد کو بھی اس بات کا بڑا شوق ہے کہ وہ ان پہاڑوں پر جائے، لیکن اسے ایک مشکل کا سامنا ہے. محمد کو کون سی مشکل درپیش ہے اس کا ذکر ہم اگلے پروگرام میں کریں گے، تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. منارہ نور.
عزیز سامعین پروگرام منارہ نور لے کر حاضر خدمت ہیں. اب باسیت کا سلام قبول فرمائیں. سامعین آج کے پروگرام میں سیاسی مسائل میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قاطعیت اور دو ٹوک موقف کی روشنی میں گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. سامعین، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی. آج کے پروگرام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اس پہلو کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے جس نے آپ کو دنیا کے دوسرے قائدین اور رہنماؤں سے منفرد اور ممتاز بنا دیا تھا. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی ظلم و استعمار کے خلاف ڈٹ جانے کو ایک شرعی ذمہ داری سمجھتے تھے اور آپ نے اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اس فریضے کو انجام دیا. انقلاب سے پہلے جب ایران پر ظالم شاہی حکومت مسلط تھی تو اس وقت بھی آپ نے شاہ کے ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور مظلوموں اور محروموں کا ہر مرحلے میں ساتھ دیا. ایک ایسا دور جس میں بڑے بڑے علماء میں شاہ کے اقدامات کی مخالفت کی ہمت اور جرت نہ تھی، امام خمینی ببانگ دہل اپنے موقف کا اظہار فرماتے. انقلاب سے پہلے آپ کی اسی خصوصیت کی بنا پر عالم تشیع کے عظیم مرجع آیت اللہ بروجردی نے آپ کو اپنا خصوصی نمائندہ مقرر کیا تھا. امام خمینی اس دور میں بھی شاہ کے اعلی حکام اور خفیہ اداروں کے کارندوں سے ملاقاتوں میں علماء اور دینی مدارس کے موقف کو پوری قوت اور طاقت کے ساتھ بیان کرتے اور کسی قسم کے خوف و ہراس کا شکار نہ ہوتے. انقلاب سے پہلے کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں امام خمینی کی طرف سے سخت اور قاطع موقف اپنانے کی وجہ سے شاہی کارندوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. البتہ اس کے جواب میں امام خمینی اور آپ کے ساتھیوں کو شاہ کے جاسوسی کے ادارے ساواک کے ہاتھوں مشکلات اور پریشانیاں جھیلنی پڑتی. شاہ ایران کی حکومت نے ایک بار بلدیاتی انتخابات کے لیے کچھ قوانین ترتیب دیے. ان قوانین میں مقامی عہدیداروں کے لیے مسلمان ہونے کی شرط کو نظر انداز کیا گیا. اسی طرح عہدے کا حلف لینے کے لیے قرآن سے حلف لینے کی روایت اور قانون کو بھی ختم کر دیا گیا. حالانکہ آئینی تحریک کے نتیجے میں جو قوانین بنائے گئے تھے اس میں واضح طور پر لکھ دیا گیا تھا کہ غیر مسلم اقلیتوں کے علاوہ تمام مسلمان عہدیداروں کو قرآن پر حلف لینا ہوگا. شاہی حکومت کے اس فیصلے پر تمام علماء نے اپنی مخالفت کا اعلان کیا، لیکن اس حوالے سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف عام علماء سے زیادہ منطقی اور مدلل تھا. بانی انقلاب اسلامی امام خمینی کے اعتراض کے جواب میں شاہ کے وزیراعظم اسداللہ علم نے حکومت کی طرف سے یہ موقف پیش کیا کہ یہ قانون میں تبدیلی شریعت کے خلاف نہیں اور روح اللہ خمینی اور علماء کا اعتراض بلا جواز ہے. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اس فیصلے اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کے بارے میں کہتے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ کے وزیراعظم کے اس بیان پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا، جو یہ کہتا ہے کہ یہ اقدام غیر شرعی نہیں ہے وہ قم میں آ کر علماء سے اس مسئلے میں بحث کرے، اس شعبے کے ماہر علماء ہیں اور حکومت علماء سے مشورہ کرے. امام خمینی کے اس شدید رد عمل نے دوسرے علماء کے احساس ذمہ داری کو بھی بیدار کیا اور وہ بھی اس پر یک زبان ہو گئے کہ دین کے بارے میں کوئی قانون بناتے وقت علماء سے مشاورت کی جائے. شاہی حکومت کے اس فیصلے پر امام خمینی کے رد عمل کے بارے میں آیت اللہ صادق خلخالی نقل کرتے ہیں، جب بلدیاتی انتخابات کے امیدواروں کے حوالے سے اس متنازع قانون کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا رد عمل دیا تو اس کے لیے امام خمینی نے آیت اللہ عبد الکریم حائری کے فرزند آیت اللہ حاج مرتضی حائری کے گھر میں علماء کا اجلاس بلایا. امام خمینی نے اس میٹنگ میں کھل کر کہا کہ شاہ مغرور ہو گیا ہے، وہ سمجھتا ہے اس کے سامنے کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا اور وہ جو قانون چاہے گا منوا لے گا، تو ہم اسے ایسا ہرگز نہیں کرنے دیں گے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کا موقف اختیار کر کے شاہ کے روب و دبدبے کو ختم کر دیا، جس کے بعد دوسرے مخالفین بھی میدان میں آ گئے اور شاہ کو اس قانون میں تجدید نظر کرنا پڑے.
ڈاکٹر محمود بروجردی اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب شاہ کو اس قانون کے حوالے سے شکست ماننا پڑی تو اس نے اس مسئلے کو کم اہم ثابت کرنے کے لیے اس قانون کے مسودے کو تبدیل کرنے کے حوالے سے اس وقت کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے اخبار میں ایک ذیلی کالم میں حکومت کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی کہ حکومت نے اس قانون کے مسودے کو واپس لے لیا ہے۔ لیکن جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ حکومت نے اخبار کی ایک چھوٹی سی خبر کے ذریعے اس کا اعلان کیا تو آپ نے فرمایا، اس مسودے کو پیش کرتے وقت حکومت نے اخبار اطلاعات کی شہ سرخی لگائی تھی، لہذا اب جب حکومت اس مسودے کو واپس لے رہی ہے تو اس واپسی کے فیصلے کو بھی معمولی سرخی کی بجائے شاہ سرخی میں اخبار میں آنا چاہیے تاکہ پوری ایرانی قوم اس سے باخبر ہو سکے۔ سامن، انقلاب سے پہلے شاہ کی حکومت کی طرف سے انقلاب سفید کے نام سے ایک 6 نکاتی مسودہ قانون سامنے لایا گیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ حکومت کے اس اقدام کے خلاف بھی سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ گئے۔ آپ نے اس پر اپنا سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے نئے قانونی مسودے کو شاہ کے وزیراعظم اسد اللہ علم نے پیش کیا تھا اور وہ ہمارے مقابلے میں تھا، لیکن انقلاب سفید کا 6 نکاتی قانون شاہ نے خود پیش کیا ہے، لہذا اب شاہ سے ہمارا براہ راست مقابلہ ہے۔ اب ہمارا مبارزہ پہلے سے سخت تر ہے، لہذا علماء اور متدین شخصیات پہلے سے زیادہ عزم و ارادے کے ساتھ میدان عمل میں آ جائیں اور اپنے آپ کو ہر طرح کی مشکل اور مصیبت کے لیے آمادہ و تیار کر لیں۔ شہید عراقی انقلاب سفید سے متعلق ریفرینڈم اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف سے متعلق نقل کرتے ہیں، شاہ کے واریوں نے شاہ کو یہ بتایا کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے قانون میں تبدیلی کی مخالفت علماء کی طرف سے انجام پائی ہے، لہذا انقلاب سفید کے حوالے سے علماء کو دباؤ میں لایا جائے تاکہ دینی مدارس بالخصوص قم کے حوزہ علمیہ سے اس کی مخالفت نہ ہو سکے۔ شاہ کے کارندوں نے قم کے علماء پر سختیاں کرنا شروع کر دیں، بعض کو مارا پیٹا، کئی علماء کو گرفتار کر لیا، علماء کے حامی دکانداروں کی دکانوں کو نقصان پہنچایا اور انہیں ڈرایا دھمکایا، جس کے جواب میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سخت بیان جاری کیا اور سب کو شاہ کے مظالم کے خلاف متحد ہونے کی دعوت دی۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ کے اس ریفرینڈم کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا اور قم کی تاریخی مسجد مسجد اعظم میں علماء کے اجتماع سے پرجوش خطاب کیا اور قرآن کی آیت ان الذین آمنوا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا سے اپنے خطاب کا آغاز کیا۔ امام نے کھل کر اپنے موقف کا اظہار کیا اور شاہ کے اس اقدام کے مقابلے میں میدان میں آنے کا اعلان کرتے ہوئے لوگوں کو ہر طرح کی قربانی کے لیے آمادہ و تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تقریر نے شاہی سازشوں کو بے نقاب کرتے ہوئے حکومت کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ اسلامی انقلاب سے پہلے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی حکومت کے خلاف اپنی تحریک میں آغاز ہی سے اعلان کر دیا تھا کہ اس حکومت کے خلاف تقیہ یا مصلحت میں خاموشی اختیار کرنا جائز عمل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی شاہی حکومت کی طرف سے غیر اسلامی اقدام سامنے آتا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میدان عمل میں آ جاتے اور اپنی مخالفت کا کھلم کھلا اعلان فرماتے۔ شاہ ایران نے جب ملک میں زرعی اصلاحات کا اعلان کیا تو امام خمینی اس کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور اس میں خلاف اسلام اور شریعت سے ٹکرانے والی شکوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ شاہ نے امام خمینی کی شخصیت اور قم کی دینی درسگاہ کی حیثیت کو خراب کرنے کے لیے مدرسہ فیضیہ پر حملہ کیا اور کئی علماء اور طلباء کو گرفتار اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا۔ شاہ کے کارندے یہ سمجھ رہے تھے کہ مدرسہ فیضیہ پر حملے سے علماء اور طلباء پر شاہی حکومت کا روب و دبدبہ قائم ہو جائے گا اور علماء اور دینی مدارس کی طرف سے شاہ کی مخالفت کا سلسلہ بند ہو جائے گا، لیکن رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے بقول مدرسہ فیضیہ میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 20 یا 25 منٹ کی تقریر نے شاہی حکومت کے تمام اندازوں اور سازشوں کو ناکام بنا دیا اور علماء اور طلاب میں خوف کی بجائے عزم بالجزم پیدا ہوا اور وہ پہلے سے بڑھ کر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شاہ مخالف تحریک میں سرگرم عمل ہو گئے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب شاہ کے خلاف تحریک کا آغاز کیا تو آپ کو پہلے دن سے اس بات کا یقین تھا کہ وہ اس استبدادی حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مرحوم آیت اللہ ثانی اس حوالے سے واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب شاہی حکومت کی طرف سے قم کی دینی درسگاہ مدرسہ فیضیہ پر حملہ کیا گیا اور طلباء اور علماء پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی تو صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ کوئی ہسپتال زخمی طلباء کی مرہم پٹی کے لیے تیار نہ تھا اور ہر طرف رعب و وحشت کا سما تھا۔ ایسے میں کچھ زخمی طلباء کو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لایا گیا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ان زخمی طلباء کو دیکھ کر کہا، خدا آپ کی زحمات کو قبول فرمائے، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کو یہ سب کچھ نصیب ہوا۔ اس کے بعد آپ نے زخمی طلباء کو مخاطب کر کے کہا، مطمئن رہو، ظالم شاہی حکومت آخری سانسیں لے رہی ہے۔ گویا امام خمینی کو اس بات کا یقین تھا کہ ظالم شاہی حکومت آخری سانسیں لے رہی ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شجاعت و قاطعیت کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ و ناصر۔ Thank you.